میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ.
میرے پیارے اسلامی بھائیو، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا. فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ. ہمارا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوا، ہر طرف سے بس ایک ہی صدا آتی تھی اور وہ صدا تھی السلام علیک یا رسول اللہ. کس نے بڑے پیار بھرے انداز میں کہا کہ حجر و شجر جن پہ پڑتے ہیں درود، وہ ہے اللہ کے پیارے محبوب. جو نہیں پڑتا وہ نہ پڑے، عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے بیان کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں تاکہ ثواب بھی ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. آج کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیتاً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات، بالخصوص شہدائے کرب و بلا اور اخص الخاص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرفتوح کو ایصال کرتے ہیں. یہ بھی نیت کیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیو، پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 61 اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلا کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں. یہ آیت کریمہ جو آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا. اس آیہ کریمہ کا شان نزول وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس آیت کریمہ کا شان نزول سننے کے بعد ایک بڑی پیاری اور بڑی روشن حقیقت سامنے آئے گی. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اور وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالی جل جلالہ کے نبی، آپ ان کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، حالانکہ اگر آپ حقیقت پر غور کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بن باپ کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کوئی باپ نہیں ہے. نصارہ یعنی یہ آنے والے عیسائی خدمت اقدس میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ بن باپ کے دنیا میں آتا کوئی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ دنیا میں جب کوئی نہیں تو کوئی تو ہے نا جو ان کا باپ ہے. اس سے وہ اپنے باطل عقیدے کو مراد لینا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، دنیا میں ان کا باپ کوئی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ خود ہے. جب یہ بات کی نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ یوں ان کے بارے میں کہتے ہیں اور آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بندے ہیں، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے، تو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اگر تم اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہتے ہو نا کہ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے بیٹے ہیں اس لیے کہ دنیا میں ان کا باپ کوئی نہیں ہے، لیکن کیا تمہیں اس طرف توجہ نہیں گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں باپ نہیں تو ماں تو ہے نا، سیدہ مریم ان کی امی جان ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نہ ماں نہ باپ، وہ تو بغیر ماں اور باپ کے اللہ تعالی جل جلالہ نے بنائے. جب ان کا دنیا میں باپ نہیں تو ان کا باپ تمہارے گندے عقیدے کے مطابق اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات ہے، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تم کیا کہو گے کہ ان کا تو نہ ماں ہے نہ باپ. جب یہ بات کی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کو مزید بات کرنے کی ہمت نہ رہی. پھر وہی بات، بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے نا کہ دلائل بھی سامنے آ گئے، روشن حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی، ساری کی ساری بات سامنے آ گئی لیکن دل نہیں مانتا، یہ بندہ پھر بھی انکار کی طرف آتا ہے. تو اب اس کے بعد ایک ہوتا ہے مناظرہ اور ایک ہے مباہلہ. مناظرہ کہا جاتا ہے بالدلائل سامنے والے کو قائل کرنا، دلائل پیش کرنا اپنے نظریے پر، اپنے عقیدے پر، درست بات پر، قرآن پاک سے، حدیث طیبہ سے. آج کل کے دور میں چونکہ قرآن و حدیث سے بات ہوگی تو قرآن پاک سے دلائل پیش کرنا، حدیث طیبہ سے دلائل بیان کرنا، یہ دلائل کی بات جو ہے نا اسے کہا جاتا ہے مناظرہ. اور اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہے مباہلہ کا. قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں جس چیز کا ذکر ہوا وہ ہے مباہلہ. اس آیت کو آیت مباہلہ بھی کہا جاتا ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب یہ سارا کچھ پس منظر آپ کے سامنے آیا نا، اب آیت کریمہ کے ترجمے کی طرف آئیں گے اور ترجمہ سنیں گے تو کچھ بات مزید آپ کے سامنے آئے گی. پھر اے محبوب، جب تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، فقل، تو انہیں فرما دو. کئی آیات مبارکہ اس طرح کی ہیں کہ جن کی ابتدا لفظ قل سے ہوتی ہے، یا جن آیات مبارکہ کے درمیان میں لفظ قل آیا، یہاں درمیان میں لفظ قل آیا، فقل، تو اے محبوب فرما دو. قل یا ایہا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما، قل اوحي الي، قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. کئی آیات مبارکہ اس طرح کی ہیں کہ جن میں لفظ قل آتا ہے. لفظ قل اس کا مطلب ہے میرے پیارے حبیب آپ فرمائیے، بات اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، ارشاد اللہ کا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا جاتا ہے میرے پیارے حبیب یہ بات آپ کہیے نا. اعلی حضرت امام اہل سنت کے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ
آپ نے اس روشن حقیقت کو بڑے پیارے انداز میں ہمارے سامنے رکھا. آپ کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. بات اسی کی ہے، ارشاد اسی کا ہے، حکم اسی کا ہے، اپنے ہی بندوں سے بات کرنی ہے. تو کتنے ہی مقامات اس طرح کے ہیں کہ جہاں اللہ تعالی جل جلالہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب یہ بات آپ کہی ہے نا، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. اللہ تعالی جل جلالہ کو اتنی گفتگو پسند ہے، ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے اس بات کو آپ بیان کیجیے، یہ بات آپ کہیے. اچھا یہاں جو بات ہو رہی ہے میرے پیارے، آپ ان کو فرما دیجیے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. دلائل کی بات تو تمہارے سامنے ہو چکی، تم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بن باپ کے آنے پر بات کر رہے ہو، اور میں جس شخصیت کا ذکر تمہارے سامنے کر رہا ہوں ان کی نہ ماں ہے نہ باپ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اب بھی اگر تم ماننے کی طرف نہیں آتے نا، تو ایسا کرو ہم اپنی اولاد کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی اولاد کو لے کر آؤ. ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. ہم خود میدان میں آتے ہیں، تم بھی میدان میں اترو. ثم نبتاہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے. مباہلے میں کیا ہوگا؟ فنجعل لعنة الله على الكاذبين، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں. مل جل کر میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، میں اپنی اولاد کو لے کر آتا ہوں، تم اپنی اولاد کو لے کر آؤ. جب یہ بات ہوئی نا ان نصارہ سے، ان عیسائیوں سے، تو یہ کہنے لگے ہمیں مہلت دیجئے، ہم کل آپ کے سامنے آئیں گے. ایک دن کی مہلت دی، اور یہ مہلت لینے کے بعد یہاں سے چلے. آپس میں جانے کے بعد گفتگو کا سلسلہ ہوا، یہ سب جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد کہنے لگے کہ کیوں نہ ہم اپنا جو سب سے بڑا عالم ہے نا، اس کے ساتھ جا کر صلاح مشورہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری اس معاملے میں رائے کیا ہے. ہم تو دلائل سے بات کرنے کے لیے چلے، لیکن وہاں تو اپنے دلائل جواب دے گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرکار کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مات دینے کی کوشش، سرکار سے مقابلہ کرنے کی ہمت کس میں؟ اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کی ہمت کس میں؟ اپنے سب سے بڑے عالم کے پاس پہنچے اور اسے جا کر کہتے ہیں اے عبد المسیح، اس کا نام ہے عاقب، اے عبد المسیح تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے جو جواب دیا نا، وہ جواب سننے والا ہے. کہنے لگا تمہیں یہ تو پتہ ہے نا وہ اللہ کے نبی ہیں، تم یہ تو جانتے ہو نا وہ اللہ کے رسول ہیں، تو سنو نبی سے مقابلہ کرنے کی ہمت کسی میں نہیں، نبی کے سامنے آنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے. اچھا یہ بات سب سے بڑا عالم کر رہا ہے، اور کیا کیا رہا ہے؟ تمہیں تو پتہ ہے نا وہ نبی ہیں، تمہیں تو پتہ نا وہ اللہ کے رسول ہیں. یعنی دنیا میں کئی کافر اس طرح کے ہوئے جو سرکار کی نبوت کو دل سے مانتے تھے، رسالت کو دل سے تسلیم کرتے تھے، جن کے آنے کی خبر اللہ کے انبیاء دیتے چلے آئے. تو رات میں جن کا ذکر، زبور میں جن کا ذکر، انجیل میں جن کا ذکر، دیگر کتب سماویہ میں، صحائف سماویہ میں جن کا ذکر، تو جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں صحائف میں ہے، یہ سارے اہل کتاب جانتے ہیں، پھر ایمان لانے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کلمہ پڑھنے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اطاعت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ فرما برداری کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اچھا اس بات کو بھی سامنے رکھیے، اور قرآن نے ایک بات جو ذکر کی نا، اس بات کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتا چلو. اللہ تعالی جل جلالہ نے اہل کتاب کا ذکر کیا، قرآن ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے جنہیں کتاب دی نا، جنہیں کتاب دی، یہ اہل کتاب اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے نا، یہ اہل کتاب اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں. سرکار دنیا میں تشریف فرما ہوئے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے باسعادت ہوئی، اہل کتاب میں سے کسی کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں تمہیں بتایا گیا، یہ وہ نبی ہیں جن کا ذکر تمہاری کتابوں میں آیا، یہ وہ ہیں جن کا ذکر تمہارے انبیاء کی زبانوں پر آیا، کسی کو یہ نہیں بتانا پڑا۔ چہرہ دیکھا نا، رخ زیبہ کو دیکھا، چہرہ دیکھتے ہی کہنے لگے یہ تو وہی ہیں، یہ تو وہی ہیں۔ اللہ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ پر قربان جائیے، اہل کتاب نے دیکھا، چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھتے ہی پہچان گئے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک مثال۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے نا مدینہ طیبہ میں، مدینہ میں یہودی آباد ہیں، یہودی آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اب کیا کریں، روز کسی نہ کسی کے اسلام لانے کی خبر، آج اس نے کلمہ پڑھ لیا، کل اس نے کلمہ پڑھا تھا، آج فلاں مسلمان ہو گیا، آج اتنے مزید مسلمان ہو گئے، آج اتنے اور مسلمان ہو گئے، یہ خبریں سن سن کرنا وہ اندر سے ہول اٹھتے ہوں گے، طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہوگی، یہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے، یہ اتنے لوگ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اگر یہی انداز چلتا چلا گیا نا اور اسی انداز سے لوگ کلمہ پڑھتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، تو آنے والے وقت میں مدینہ میں کوئی بھی یہودی نہیں رہے گا۔ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کریں تو کریں کیا، انداز کیا اختیار کرنا چاہیے۔ آپس میں گفتگو ہوئی نا تو کہنے لگے کیوں نہ ایک جماعت تشکیل دی جائے، یہ جماعت جائے، علماء کی جماعت ہو، ادق قسم کے، مشکل قسم کے سوالات ترتیب دیں اور یہ سوالات لے کر جائیں اس نبی کے پاس۔ اور ایک گندا نظریہ، کیونکہ برتن میں جو ہوتا ہے نا وہی باہر نکلتا ہے، جو اندر ہوگا وہی باہر نکلے گا۔ ان کے گمانے باطل میں یہ تھا کہ یہ کہیں پڑھنے کے لیے تو گئے نہیں ہیں، کسی کے سامنے ذرم تلمذ تو طے کیے ہی نہیں ہے، جب کہیں پڑھنے کے لیے نہیں گئے تو ہم سوال کریں گے یہ جواب نہیں دے سکیں گے، سارے مدینے والوں میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدنامی ہو جائے گی اور یہ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ گمانے باطل میں یہ چیز ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے جو بات ذکر فرمائی نا، سرکار کو کسی کے سامنے جانے کی کیا ضرورت، سرکار کو کسی کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کی کیا حاجت ہے۔ ان کا رب ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، سرکار کو سکھانے والی ذات، وہ تو اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات ہے، سرکار کو اللہ نے سکھایا، دنیا میں کسی کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کی حاجت ہی پیش نہیں آئی۔ اور اللہ تعالی جل جلالہ نے کیسا سکھایا، کیسا پڑھایا، قرآن خود ارشاد فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، میرے پیارے ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں، ہم ایسا پڑھائیں گے آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں۔ آپ بتائیے کوئی ایک ایسا موقع، کوئی ایک ایسا موقع کہ سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے ہوں اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو جبریل وہ جو فلاں تم لے کر آئے تھے نا وہ آیت دوبارہ سنا دو، مجھے یاد نہیں رہی، کوئی موقع ایسا نہیں آیا، بلکہ کوئی ایک موقع اس طرح کا بھی نہیں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیت کریمہ پیش کی گئی ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل اس کا کیا مطلب ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کرنی ہے، سرکار نے پڑھ کے دکھا دی، روزے کا حکم آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، سرکار واضح طور پر بتا رہے ہیں، حج کا حکم آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کر کے دکھا دیا۔ تو یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی۔ وہ عبد المسیح عیسائیوں کا عالم عاقب کہتا ہے تمہیں تو پتہ نا یہ اللہ کے نبی ہیں، تم تو جانتے ہو نا یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی کبھی بھی نیت نہ کرنا، آگے بڑھو، ان کے پاس جاؤ اور جا کر معافی تلافی کر کے نا نجات کی راہ پکڑو، معافی تلافی کر کے نجات کی راہ پکڑو، اگر مقابلے کے لیے گئے نا تو مارے جاؤ گے۔ یہ یہاں سے چلے معافی تلافی کرنے کے لیے، ادھر سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے، یہ ادھر سے چلے سرکار ادھر سے چلے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا ہے چلنے کا، جو مختلف کتب میں علماء نے یہ باتیں ذکر فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلتے ہیں، دائیں طرف امام حسن ہے، بائیں طرف امام حسین ہے، ایک انگلی ان کے ہاتھ میں، دوسری انگلی ان کے ہاتھ میں، پیچھے پیچھے سیدہ فاطمہ ہیں اور ان کے پیچھے حضرت علی یہ مرتضیٰ چلتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ مبارک قافلہ چلا، یہ مبارک اور نورانی شخصیات چلیں، یہ اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلیں اور ادھر سے وہ معافی طلب کرنے کے لیے چلے۔ جب یہ چہرے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا، عیسائیوں کے عالم نے چہرے دیکھے، کہنے لگا میری قوم جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں نا اور جو چہرے میری نظروں کے سامنے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر یہ پہاڑ کو بھی اپنے رستے سے ہٹنے کا کہہ دینا، پہاڑ بھی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھو، جلدی جلدی معافی تلافی کر کے تو نجات گرا لو۔ یہ آگے بڑھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کیے کی معذرت طلب کی۔ اچھا، یہاں یہ نصارہ کی جماعت کا سامنے آنا اور نصارہ کا اس انداز میں معافی تلافی کرنا، یہ تو ایک اپنی جگہ پر ایک چیز ہے نا، لیکن دوسری جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب کو جس چیز کا حکم دیا، آپ ان کو کہیے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی اولاد لاتے ہیں تم اپنی اولاد لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتوں لاؤ، ہم خود آتے ہیں تم خود آؤ۔ سرکار اپنے ساتھ کن کو لے کر آئے؟ یہی وہ مقدس شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اللہ تعالی جل جلالہ اپنے محبوب کے اہل بیت کے بارے میں کیا ارادہ فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے، اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے نجاست کو، گندگی کو دور فرما دے۔ جب ظاہری گندگی اللہ تعالی اہل بیت کے بارے میں پسند نہیں فرماتا، تو کیسے ممکن ہے کہ باطنی طور پر گندگی آ جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایسی ناپاکی، کوئی ایسی گندگی آ جائے جو عند اللہ تو عند اللہ، عند الناس بھی ناپسندیدہ، یعنی اللہ کے ہاں تو ناپسندیدہ ہونا ہے ہی، لوگوں کے ہاں بھی جس چیز کو ناپسند جانا جائے۔ اللہ تعالی جل جلالہ اہل بیت اطہار کی پاکی کا صدقہ ہمارے ظاہر و باطن کو بھی پاک فرمائے۔ مولانا حسن رضا خان رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، کیا مقام و مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا اے تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اہل بیت کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہے۔ چل مزید تھوڑا سا آگے آئیے، اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب اعلان نبوت فرماتے ہیں نا، تو اعلان نبوت کے موقع پر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں انصار صحابہ حاضر ہوئے، جب اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ صحابہ میں جلوہ فرما ہوئے، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ صحابہ میں رونق افروز ہوئے، انصاری صحابہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ مصارف یعنی اخراجات بہت زیادہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذمے جو اخراجات تھے اہل بیت کے، اس کے علاوہ آنے جانے والوں کے جو مدنی قافلے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے اور دیگر مصارف، جب اہل مدینہ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمہ مصارف بہت ہیں، اور مال کچھ بھی نہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انصاری صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، اور اس مشورے میں گفتگو کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق اور احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں، یہ احسانات یاد کر کے حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سارا مال جمع کیا، اور اس کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا آپ کی بدولت ہمیں ہدایت ملی، ہم گمراہ تھے آپ کی وجہ سے نجات ملی، ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے مصارف بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم یہ مال آپ کی خدمت میں نظر کرنے کے لیے لائے ہیں، حضور اگر قبول فرمائیں تو ہماری عزت افزائی ہوگی۔ جب یہ مال لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اس وقت اللہ تعالی جل جلالہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، میرے قریبیوں سے محبت اختیار کرنا، میرے اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھنا، میرے اہل بیت سے محبت و مودت و عقیدت و الفت و چاہت کے رشتے کو استوار کرو، میں اس کے علاوہ تم سے کسی اجر کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کا سوال کیا، اہل بیت کی محبت، چپائے حضرات نے یہ بات ذکر کی کہ ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت، محبت یہ اور شے ہے، مودت اور شے ہے، مودت یہ محبت کی انتہا کو کہا جاتا ہے، محبت کی شدت کو کہا جاتا ہے۔ محبت اور مودت کی مثال آپ کے سامنے رکھوں، بلبل کو پھول سے محبت ہے، ایک بڑا پیارا خوبصورت پھول نظر آیا، یہ بلبل اس کی طرف بڑھا، جب اس پھول پر جا کر چہچہانے لگا اس سے اگلا پھول پہلے سے بھی زیادہ اچھا نظر آیا، یہ پچھلے کو چھوڑ کے آگے نکل گیا، وہاں پہنچا اس سے آگے اور بھی پیارا پھول ہے، اس نے اسے بھی چھوڑا اور آگے نکلا، یہ محبت ہے، یعنی محبت میں بے وفائی ہے، اچھا چہرہ نظر آیا آگے بڑھ گئے، اس سے اچھا نظر آیا اور آگے نکلے، اس سے اچھا نظر آیا پچھلے سارے چھوڑ کر اور آگے نکل گئے۔ اور دوسری چیز ہے مودت، مودت کیا ہے؟ مودت کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مچھلی کو پانی سے مودت، پانی سے باہر نکالیے، بہترین جگہ کا انتخاب کیجئے، آپ سونے کا تشت لے کر بھی آئیں گے نا تو مچھلی کو نکال کر اس پر رکھیں گے یہاں بھی رہنا پسند نہیں کرے گی، پیار کا رشتہ ہی ایسا ہے، باہمی تعلق ہی ایسا ہے، انسیت کا عالم ہی ایسا ہے، یہ تڑپ تڑپ کر جان تو دے دے گی لیکن پانی کے بغیر رہنا پسند نہیں کرے گی۔ تو اہل بیت سے محبت کا انداز بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جس طرح کہ مچھلی اور پانی کا باہمی تعلق ہے۔ آئیے اہل بیت سے محبت کو اختیار کریں اور اہل بیت کی محبت کو دل میں سماتے ہوئے مزید آگے کی طرف بڑھیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اب خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، خاندان اہل بیت کے ہر ہر فرد کی مثال اپنی مثال آپ ہیں، اب کسی کی عظمتوں کا ذکر بھی کریں نا اور کسی ایک کے فضائل کو بیان کرنا شروع کریں تو یہ وقت اپنے اندر اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ مختصر سے وقت میں سب کے فضائل کو احاطہ کیا جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مقام و مرتبہ کا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان سے جو محبت ہے اس کا ایک نظارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں رأیت عینا یہاتان وسمعت اذنا یہاتان، کہتے ہیں میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا اور میرے کانوں نے وہ مبارک الفاظ سنے، آج بھی وہ نظارہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں امام علی مقام امام حسین حاضر ہیں، ننی سی عمر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں پر امام حسین کے قدم ہیں، امام حسین کے قدم سرکار کے قدموں پر ہیں، سرکار نے ان کی انگلیاں پکڑی اور انگلیاں پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا اے ننے قدموں والے چڑھتا چلا، اے ننے قدموں والے چڑھتا چلا۔ ہر جب ابو ہریرہ کا انداز محبت دیکھیے نا، کہتے وہ منظر آج بھی محسوس کرتا ہوں، وہ مبارک کلمات آج بھی میرے کانوں میں رس گھولتے ہیں، سرکار نے مبارک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ارشاد فرمایا اے ننے قدموں والے چڑھتا چلا. امام علی مقام چڑھنے لگے, ننی سی عمر ہے, چھوٹے چھوٹے قدم, یہ قدم اٹھاتے ہوئے اوپر کی طرف آئے. حتی وضع قدمیہ علی صدر رسول اللہ, یہاں تک کہ یہ اوپر آتے گئے چڑھتے گئے بڑھتے گئے چڑھتے گئے بڑھتے گئے, اپنے قدم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے پہ رکھے. جب یہاں پہنچتے ہیں نا تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں افتح فاک, حسین اپنا منہ کھولو. سرکار نے یہ ارشاد فرمایا, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا منہ کھولا. جب منہ کھولا نا تو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا امام علی مقام کے منہ میں, امام علی مقام کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا. آج بعض اوقات شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جناب آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے نبی مدد کرتے ہیں, اگر یہ نبی مدد کرتے ہیں تو میدان کربلا میں اپنے نواسے کی مدد کیوں نہیں, میدان کربلا میں مدد کیوں نہیں آئے. اگر دیکھے نا تو سرکار تو ننی عمر ہی سے مدد کا اہتمام فرما رہے ہیں, ننی سی عمر میں مدد کا اہتمام. وہ مدد کا اہتمام کس طرح سے ہے, یہ بار بار ایک روایت آپ کے سامنے رکھی ہے نا, ایک نہیں دسیوں روایات اس طرح کی ملیں گی. امام علی مقام کے منہ میں بار بار سرکار اپنا لعاب ڈال رہے ہیں, بار بار لعاب منہ میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ کرب و بلا کی تپتی ریت پر آنے والی پیاس اس کو سہنے میں آسانی ہو جائے. ابھی سے مدد کا اہتمام ہے, اور مدد کس انداز میں آئی ہے, دیکھنے والوں کا انداز ہے نا, سوچنے والوں کی سوچ ہے. دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے, اب اندھے سے پوچھا جائے نظارہ بتاؤ وہ کس چیز کا ذکر کرے گا. امام علی مقام کی جیسی مدد ہوئی نا, اس مدد کا ذکر تاریخ عالم میں نہیں ملتا. وہ مدد کیسی ہے, اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, پارہ 26 سورہ محمد کی آیت کریمہ, ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا, تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ تعالی جل جلالہ کی مدد پتہ کس طرح سے آئے گی, ویثبت اقدامکم, اللہ تعالی تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا. آپ امام علی مقام کی ثابت قدمی جیسی کوئی اور مثال سامنے لائیے. 3 دن کی پیاس اور 3 دن کی پیاس کی شدت کے باوجود جب ایک ایک کر کے خاندان اہل بیت کے چشم و جراغ کٹ کٹ کے سامنے آتے چلے گئے, ذرہ برابر پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی, کوئی تزلزل نہیں آیا, بڑے اور بڑھتے چلے گئے. 6 ماہ کے شہزادے علی اصغر کا ننا سا لاشا ہاتھ میں ہے, ایک باپ سے پوچھی اولاد کی محبت کیا ہوتی, تصویر رسول ہے حضرت علی اکبر. صحابہ کہا کرتے تھے جب سرکار کا دیدار کرنے کو جی چاہتا نا ہم حضرت علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے, پیاس بجھ جایا کرتی تھی. وہ تصویر رسول اپنے ہاتھوں سے میدان کرب و بلا کی طرف روانہ کرتے ہیں, ان کی اس لاش کو اٹھا کر بھی واپس لے کر آ رہے ہیں لیکن پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی. اب بتائیے ایسی مدد بھی کہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد آگے آئیے, بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے تھوڑی سی ایک اور تصویر بھی آپ کے سامنے رکھو. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ, آپ سے تقاضا تھا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا, یہاں تک کہ بند کمرے میں رات کی تاریکی میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا اور بلا کر کہا گیا اے حسین دیکھیے رات کی تاریکی ہے, بند کمرہ ہے, کوئی آس پاس نہیں ہے, آپ بند کمرے میں کہہ دیجئے میں یزید کو مسلمانوں کا امیر مانتا ہوں, ہم اعلانیہ آپ سے بیعت کا تقاضا نہیں کریں گے. بند کمرے میں کہہ دیجئے. امام علی مقام کی زبان پر پتہ کیا جملہ آیا, آپ نے ارشاد فرمایا مثلنا لا یبایع سرا, ہم جیسے بند کمروں میں ہاتھ نہیں دیتے, ہم جو اندر ہیں وہ باہر ہیں اور جو باہر ہیں وہ اندر ہیں, جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہے اور جو باطن ہے وہی ظاہر ہے. جو باتیں لانی ہے وہی بات بند کمرے میں. ہم جیسوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ رات کی تاریکی میں بند کمرے میں ہاتھ دے لیں. اچھا اس کے بعد آگے بڑھئے, وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے امام عالی مقام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, وہ اسباب کیا تھے, وجوہات کیا تھے؟ بنیادی طور پر آپ دیکھیں گے نا تو یزید کے جو گندے کرتوت بیان کیے گئے, جو اس کے سیاہ کارنامے بیان کیے گئے, یہ پلید, یہ عنید, یہ سرکش, یہ اس قابل تھا ہی نہیں کہ امام عالی مقام اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں. اس کے جو کرتوت کتابوں میں ذکر کیے گئے, بے نمازی تھا, شرابی تھا, بدکاری کا ارتکاب کرنے والا تھا, جانوروں سے بہت محبت کرتا تھا, جانوروں کے کھیل تماشے رچانے والا, بندروں سے حد درجہ محبت کرتا تھا, یہاں تک کہ بندروں کے لیے سونے کے تاج بنوائے جاتے ہیں. زیایہ میں کوئی بندر مر جاتا نا تو 3 دن کے لیے سوگ کا اعلان کر دیا جاتا. محارم کے نکاح کے جواز کی بات کرنے والا, محارم ماں, بہن, بیٹی, پھوپھی, خالہ, یعنی جن سے کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا ان سے نکاح کے جواز کی بات کرتا, رخصت سرود کی محافل کا دل دادا, اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا خرافات و خباثات کا ارتکاب. یہ اس کی زندگی کے وہ سیاہ کارنامے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے امام عالی مقام اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے. اور اس پلید کو بھی خبر تھی کہ جب تک امام عالی مقام امام حسین تشریف فرما ہیں مجھے کھل کر کھیلنے کا موقع ہی نہیں مل سکتا. بیعت کا تقاضا کیا گیا, امیر تسلیم کریں, اس چیز کا تقاضا کیا گیا, اور جب آپ نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تو اس کے نتیجے میں کربلا کا میدان سجا. بعض اوقات شیطان دل میں مختلف طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور دائیں بائیں آگے پیچھے سے طرح طرح کی آوازیں بھی آتی ہیں, جناب ہمارا تو یہ بھی شہزادہ, ہمارا تو وہ بھی شہزادہ, جناب یزید بھی محترم تھا, امام حسین بھی محترم تھے, یہ جناب کرسی کی لڑائی تھی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. کیا ایک عقل سلیم رکھنے والا اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ یہ کرسی کا جھگڑا تھا؟ جیسی عزت, عظمت, رفعت, شرافت, بلندی, سیادت, امارت, جیسا مقام و مرتبہ امام علی مقام امام حسین کے حصے میں تھا, کیا انہیں حاجت تھی کہ مدینہ چھوڑ کر, مکہ چھوڑ کر میدان کرب و بلا میں آئے؟ انہیں کس چیز کی حاجت؟ اللہ تعالی جل جلالہ نے انہیں شان سرداری عطا کی. اور صرف یہاں نہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان آج مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے جس میں فرمایا گیا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. سرکار فرماتے ہیں میرا حسن, میرا حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جنہیں جنت کی سرداری عطا کر دی گئی. کیا وہ دنیا کی حکومت طلب کرنے کے لیے میدان کربلا میں آئیں گے؟ ذرہ برابر اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور تھوڑا سا اگر آگے بڑھے نا, اگر یہ کرسی کی لڑائی تھی تو امام عالی مقام کی شہادت کے بعد تو قصہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. امام عالی مقام شہید کیے گئے, میدان کرب و بلا میں تو یہ 72 نفوس قدسیہ نے جان کے نذرانے پیش کیے نا. اب میدان کرب و بلا کے بعد کے مناظر کو سامنے لائیے. امام عالی مقام کو شہید کر دیا گیا, یہ 72 فدایان امام عالی مقام یہ میدان کربلا میں جانے ساری کے جذبے پیش کر کے گئے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یزید پلید نے مسلم بن عقبہ کی امارت میں ایک لشکر ترتیب دیا جس لشکر کی تعداد ایک روایت کے مطابق 20,000 ہے. اور یہ لشکر جو ترتیب دیا گیا, یہ لشکر چلا تھا سوئے مدینہ, مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے. باقی مدینہ طیبہ پر حملہ کیا گیا اور اس حملے کے جو مناظر باقاعدہ سے کتابوں میں بیان کیے گئے نا, اس میں کیا کیا انداز سے جو اس لشکر والوں نے زبان نہیں رکھے, اگر وہ سارے مناظر کو پڑھے نا یقین جانے کلیجہ منہ کو آتا ہے. مسجد نبوی شریف جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آج مسلمان ترستا ہے. مسجد نبوی شریف میں گھوڑے, گدے, اونٹ اور جانور باندھے گئے. اے مسجد نبوی شریف میں یہاں تک کہ ان کی غلاظت اور ناپاکی کے معاملات بھی مسجد کے اندر ہوئے۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف نمازوں کے لیے بند کر دی گئی، 3 دن تک کوئی نماز ادا بجماعت نہیں کی گئی۔ ایک تابعی بزرگ تھے سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسجد نبوی شریف کے اندر تھے اور یہ دیوانہ وار حرکتیں کرتے ہوئے وہاں رہے تاکہ یہ یزیدی فوج یہ سمجھے کہ یہ پاگل ہے، اور وہ پاگل اور دیوانہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ یہ وہاں مسجد نبوی شریف میں 3 دن رہے، یہ وہاں نماز ادا کرتے رہے، وگرنہ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نماز کا سلسلہ نہیں ہوا۔ 72 نفوس قدسیہ کی قربانی تو میدان کربلا میں ہوئی، 700 صحابہ یہ مدینہ طیبہ میں اس ناپاک فوج کی وجہ سے شہادت کا رتبہ پائے، اور 1000 وہ نفوس قدسیہ ہیں جو صحابہ کے علاوہ اہل مدینہ میں سے ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بدکاری کا سلسلہ عام کیا گیا مدینہ طیبہ میں۔ یہ حرم مدینہ کی بے حرمتی کرنے کے بعد اب یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے نا، تو راہ مکہ میں اس لشکر کا امیر مسلم بن عقبہ، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مر جانے کے بعد دوسرا قائم مقام امیر مقرر کیا گیا اور یہ لشکر مکہ مکرمہ پہنچا۔ مکہ مکرمہ مسجد حرام منجنیق کے ذریعے پتھراؤ کیا گیا۔ منجنیق یہ وہ آلہ تھا کہ جنگوں میں اور دیگر مواقع پر وزنی پتھر جس کے ذریعے پھینکے جاتے تھے، یہاں تک کہ مطاف یعنی طواف کی جگہ یہ پتھروں سے بھر گئی تھی، اس قدر پتھر برسائے گئے۔ غلاف کعبہ جلایا گیا، کعبے کی چھت جو کہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی اس چھت کو بھی جلا دیا گیا۔ اس چھت میں صدیوں سے ایک تبرک موجود تھا، اور وہ تبرک وہ مبارک دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے لایا گیا تھا، اس دمبے کے سینگ تھے جو کعبۃ اللہ کی چھت میں بطور تبرک سنبھال دیے گئے تھے۔ جب کعبے کا چھت جلا تو اس دمبے کے سینگ بھی جل گئے۔ کعبۃ اللہ کی چھت جلائی گئی، کعبۃ اللہ کا غلاف جلایا گیا، کعبۃ اللہ پر مسجد حرام پر حملہ کیا گیا، نہ جانے کتنے ہی نفوس قدسیہ نے وہاں بھی جام شہادت نوش کیا۔ چاہیے ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں اور پھر آپ غور کیجئے کہ کیسا بے وقوف ہوگا وہ بندہ جو یہ کہے کہ جناب دن بھی ٹھیک، رات بھی ٹھیک، نور بھی ٹھیک، ظلمت بھی ٹھیک، اجالا بھی ٹھیک، اندھیرا بھی ٹھیک، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، نور بھی ٹھیک، ظلمت بھی ٹھیک، ہدایت بھی ٹھیک، گمراہی بھی ٹھیک۔ یعنی امام عال مقام رضی اللہ تعالی عنہ یہ نور ہیں، یہ اجالا ہیں، یہ ہدایت کی کرن ہیں، اور یزید پلید یہ تو سراپا ظلمت ہی ظلمت ہے، سراپا تاریکی اور اندھیرا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اہل بیت کی محبت اور غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اچھا، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سب کی توجہ کے لیے عرض کروں، امام عالی مقام سے تقاضا کیا گیا ہاتھ میں ہاتھ دینے کا۔ امام عالی مقام نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی بات کی جا رہی ہے، میں اس کا کردار تو دیکھوں، اس کا کردار کس طرح کا ہے۔ پہلے کردار دیکھا، جب کردار ستھرا نظر نہیں آیا نا، اب باوجود اس کے 1,00,000 تقاضا کیا گیا، اب ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ امام عالی مقام کی ایک ادا ہمارے سامنے آئی، امام عالی مقام کا ایک عمل مبارک ہمارے سامنے آیا۔ آج جب ہم بھی سنتے ہیں نا جناب، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان، تو دل میں خیال آتا ہے یار کسی کو تو اپنا پیر بناؤں نا، کسی کے ہاتھ میں تو ہاتھ دوں۔ اور جب ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے جاتے ہیں تو ایک تعداد اس طرح کی ہے کہ سامنے والے کے کردار کو دیکھتے ہی نہیں ہے، کیسا ہے، بس جناب جیسا ویسا تیسا، جو بھی ہے نا ساری دنیا ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے، چلو باقی سارے بھی ہیں میں بھی صحیح۔ امام عالی مقام کا عمل مبارک کیا ہے؟ آپ نے پہلے شریعت کے ترازو پر لا کر دیکھا، اگر یہ شریعت کے ترازو پر پورا اترتا ہوتا، امام علی مقام کو کیا کلام تھا ہاتھ میں ہاتھ دینے کا؟ کوئی کلام نہیں ہوتا. لیکن جب شریعت کی دھجیاں اڑانے والا تھا، بے حرمتی کرنے والا، بے ادبی کرنے والا، احکامات شرعیہ کا ذرہ برابر بھی پاس نہ کرنے والا، تو پھر امام علی مقام ہاتھ میں ہاتھ کیوں دے دیتے؟ آپ نے سب سے پہلے کردار دیکھا. آج ہمارے کتنے نادان بھائی ہیں، جب کسی پیر کی تلاش میں نکلے تو کسی بے نمازی کو اپنا پیر بنا کے آ گئے، جس کی زبان پر یہ ہوتا ہے جناب تھوڑی پانچ ویلے ساڑھی یار ویلے. آپ لوگ پانچ میں پڑھتے ہو اور صرف پانچ پر اکتفا کرتے ہو، جناب وہ پیر صاحب ہر وقت نماز میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسی نماز ہے. اپنے پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے تو مریدوں کے دروازوں پر ہوتا ہے اور ویسے ہر وقت نماز میں ہوتا ہے. اجنبیہ اور بے پردہ عورتیں دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے جناب وہ عورتوں سے پردہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ نفس کو شرارت نہ کرے. پیر صاحب کو اپنے نفس پر بڑا قابو ہے، یہ اپنے نفس پر قابو پا چکے ہیں، اس لیے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب یہ بتائیے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ سرکار جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے نا. ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل مبارک ہمارے سامنے رکھا نا، وہ عمل مبارک پتہ ہے کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ما مست ید رسول اللہ علی امرأة قط او کما قال، کہتی ہیں لوگوں کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دستے انور کسی عورت کے جسم سے مس کیا. کیا سرکار سے بڑھ کر بھی کسی کو اپنے نفس پر قابو ہے؟ کیا سرکار سے بڑھ کر بھی کسی کو اطمینان حاصل ہے؟ جب سرکار جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احتیاط کا عالم کیا ہے؟ ان کو تو واقعی اپنے نفس پر قابو حاصل تھا نا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچے کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ہر بچے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. یہ وہ شیطان ہوتا ہے جو اس کو برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے، جب آپ دنیا میں آئے تھے کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا تھا؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن میرا معاملہ تم سے ہٹ کر ہے. جو میرے ساتھ پیدا ہوا تھا نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. جن کا شیطان بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کیا ان سے زیادہ بھی کسی کو اپنے نفس پر قابو ہوگا؟ سرکار کی ادا ہمارے سامنے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس باہر دستے نہ باید داد. حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں، اے لوگو، آج کل بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو نظر آنے میں انسان ہے لیکن در حقیقت شیطان ہے. جب ہاتھ میں ہاتھ دینے لگو نا تو پہلے یہ دیکھ لیا کرو یہ شیطان ہے کہ انسان. اگر انسان ہے تو ہاتھ میں ہاتھ دو، وگر نہ اپنے دامن کو بچاؤ. اچھا ایک چیز تمہارے سامنے یہ آئے، اور تھوڑا سا اگر مزید آگے بڑھے، ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے. جو یہ کہتا نا مجھے امام علی مقام سے محبت ہے، ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ بھی ہمیں اپنا لگنے لگتا ہے، اس سے بھی اپنائیت اور محبت کا سلسلہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ امام علی مقام کا غلام اپنے آپ کو کہتا ہے. ہماری محبت اس طرح کی ہے، لیکن محبت کے میزان پر لاکھ اگر اپنی محبت کو تولا جائے، پھر کیفیت جو سامنے آتی ہے نا وہ کچھ اور ہے. ہماری محبت کا انداز کیا ہوتا ہے؟ دس محرم کا دن آیا، امام علی مقام کی شہادت کا دن ہے، اس لیے روزہ رکھوں گا. دس محرم کو روزہ رکھا یاد ہے امام میں. دس محرم کا دن آیا، امام علی مقام کے نام کی پانی کی سبیل لگائی، اور صرف سادہ پانی کی نہیں، شربت بنا بنا کے لوگوں میں تقسیم کیا. دس محرم کا دن آیا، لنگر بنایا گلی میں رکھ کر خیرات کر دیا. دس محرم کا دن آیا، اپنی مسجد میں بہت عالی شان اجتماع کیا، اس کے بعد لنگر حسینی کی ترکیب. دس محرم کا دن آیا، جگہ جگہ گلی گلی گھر گھر نیاز کے سلسلے. دس محرم کا دن آیا، یاد امام میں قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، مفتی گڑھ سارے سلسلے بھی ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجئے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا صرف 10 محرم کے دن پانی کی سبیل لگا دینا اسی کا نام حسینیت ہے؟ کیا ایک دیگ بنا کر تقسیم کر دینا کیا اسی کا نام حسینیت ہے؟ 10 محرم کا دن آیا، آپ نے روزہ رکھا، کیا صرف سال میں ایک روزہ یاد امام میں رکھ لینا کیا اسی کا نام حسینیت ہے؟ مسجد میں ایک اجتماع کر لیا، لنگر تقسیم کر دیا، کیا صرف اسی کا نام حسینیت ہے؟ آپ نے روزہ رکھا، بہت اچھا کیا، آپ نے لنگر پکایا، بہت اچھا کیا، آپ نے پانی کی سبیل لگائی، بہت اچھا کیا، آپ نے اجتماع کیا، بہت اچھا کیا، آپ نے یہ سارے معاملات انجام دیے، یہ سارے کام اپنی جگہ پر بہت اچھے ہیں، لیکن کیا کبھی امام عالی مقام کی شہادت کے مشن اور مقصد پر بھی غور کیا؟ امام عالی مقام نے جس مقصد کے لیے جان قربان کی، اور صرف اپنی جان نہیں 72 نفوس قدسیہ کی جانیں قربان ہوئیں، وہ مقصد اور وہ مشن اور وہ ارادہ اور وہ جذبہ اور وہ ولولہ وہ کیا تھا؟ امام عالی مقام نمازی تھے، بے نمازی کون ہے؟ یزید۔ جو آپس میں جنگ ہو رہی ہے، ٹکراؤ کی کیفیت ہے، ایک بے نمازی ہے، دوسرا نمازی ہے، ہمیں محبت نمازی سے ہے، کردار دوسرے کا کیوں؟ رقص و سرود کی محافل کے دل دادا امام عالی مقام نہیں تھے، یزید تھا۔ آج امام عالی مقام کی محبت کا دم بھرنے والا یہ رقص و سرود کی طرف کیوں بھرتا ہے؟ گانے باجے سے امام عالی مقام کو تو پیار نہیں تھا، امام عالی مقام گانے باجے والے نہیں، تلاوت قرآن والے تھے، اور ان کی محبت قرآن کا عالم کیا تھا؟ یہ سر تن سے جدا ہو چکا، نیزے پر چڑھنے کے باوجود بھی تلاوت قرآن کرتا چلا جا رہا ہے۔ امام عالی مقام کی تو محبت قرآن کا عالم یہ ہے، قرآن سے دوری اختیار کرنے والا تو یزید تھا، جانوروں کے کھیل تماشے کرنے کرانے والا یزیدی تھا، یہ تو یزید کا فعل تھا۔ کیا ہم اپنے کردار کو اگر آپ جائزہ لیتے ہوئے دیکھیں، ہمارا کردار امام عالی مقام کے کردار کی جھلک لیے ہوئے ہے، یا ہمارے کردار میں یزیدی افکار کی جھلک نظر آتی ہے؟ ہر ایک کو چاہیے غور کریں، ہر ایک کو چاہیے اپنا جائزہ لیں، حسینی کردار بھی سامنے رکھے اور یزیدی افکار اور یزید کا گندا اور گھناؤنا کردار وہ بھی سامنے رکھے۔ جب ہمیں محبت امام عالی مقام سے ہے تو کردار اس طرف کا کیوں؟ امام عالی مقام تو نمازی تھے، اور امام عالی مقام کی نماز کا عالم کیسا تھا؟ نماز سے محبت کس طرح کی تھی؟ جب آپ کا سر تن سے جدا ہوا، آپ بتائیے امام عالی مقام کس حالت میں تھے؟ جان قربان کر رہے ہیں، جان قربان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی بندگی کو قربان نہیں کرتے، نہیں اس وقت بھی امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کے جا رہے ہیں۔ آئیے دعوت اسلامی، جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اس کے مدنی کام اور مدنی سوچ کو سامنے رکھیں۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ آئیے حقیقی معنی میں امام عالی مقام سے محبت رکھنے والے بنے، حقیقی معنی میں پیار کرنے والے بنے، امام عالی مقام کی محبت دل میں ہو، تو صرف محبت دل میں نہ ہو، کردار میں بھی حسینی کردار کی جھلک نظر آئے۔ امام عالی مقام نمازی تھے، تو آئیے ہم سب مل کر نیت کریں، جو نماز پڑھتے ہیں وہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنے کی، اور جو نہیں پڑھتے وہ آج یہ نیت کریں کہ آج کے بعد میری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ امام عالی مقام تلاوت قرآن کرنے والے تھے، آئیے ہم بھی نیت کریں کہ ساری زندگی روزانہ اپنی ایک عادت بنا کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گے، روزانہ اپنی ایک عادت بنا لیجیے۔ آپ بھلے 3 آیات مبارکہ پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، جس قدر پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن پابندی کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اور میرے وہ اسلامی بھائی جو بچپن میں درست قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکے، ان سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ بالغان، اس میں ان اسلامی بھائیوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے جو بچپن میں قرآن نہیں پڑھ سکے، خواہ عمر کے کسی بھی حصے میں۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لیجئے اور قرآن پڑھنے کی ترکیب کیجئے۔ آپ کے یہاں شہر میں بھی، اور دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ دنیا بھر میں کئی ایک مقامات پر باقاعدہ سے مدرسۃ المدینہ بالغان مساجد میں لگتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن، دعوت اسلامی کا ایک آن لائن کا شعبہ ہے جس میں آپ گھر بیٹھے اسکائپ کے ذریعے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اس میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کا پیج ہوگا، وہاں جائیے، وہاں جا کر ایڈمیشن کا طریقہ کار پڑھیے، جو طریقہ کار دیا ہوا ہے اس کے مطابق داخلہ لیجئے۔ آپ کو کس وقت آسانی ہے پڑھنے کی وہ وقت اپنا وہاں دیجئے، رات دن جس وقت بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ سروس الحمدللہ عز و جل روزانہ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے روزانہ یہ سروس جاری رہتی ہے۔ یہ جو 4 گھنٹے ہیں نا، یہ بھی نمازوں اور کھانے وغیرہ کے اوقات کے ہیں۔ 20 گھنٹے آپ دن میں پڑھنا چاہتے ہیں، رات میں پڑھنا چاہتے ہیں، رات کے پہلے پہر میں پڑھنا چاہتے ہیں، پچھلے پہر میں پڑھنا چاہتے ہیں، جس وقت آپ کو آسانی ہو آپ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ پڑھانے کی ترکیب ہو جائے گی۔ اور اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے، آپ کو اردو آتی ہے اردو میں پڑھیے، آپ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں آپ انگلش میں پڑھیے، پڑھانے والے اردو میں بھی پڑھاتے ہیں انگلش میں بھی پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔